الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى ازواجه وذرياته وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلهم يذكرون صدق اللہ العظیم. حضرات میں نے یہ سورہ الاعراف کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے تاکہ اس آیت میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. ترجمہ پیش خدمت ہے کہ اے اولاد آدم, ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو, اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رات آپ نے اس آیت کے ترجمے سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لباس کے سلسلے میں کچھ ہدایات رکھ رہا ہے. تو میرا موضوع جو ہے آج وہ لباس اور عریانیت ہوگا, اور انشاءاللہ اسی کی تفصیل میں ہم اس آیت کی روشنی میں جائیں گے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں پر خطاب ہے یا بنی آدما, اے آدم کے بیٹے, اے آدم کی اولاد. یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی خطاب صرف مسلمانوں یا مومنوں سے محدود نہیں ہے بلکہ تمام بنی نوع انسان سے یہ خطاب ہے. اس کا ذرا پس منظر سمجھ لیجیے تو یہاں اس کے معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی. دنیا کی کسی بھی تہذیب میں آپ چلے جائیں, کوئی بھی معاشرہ لے لیں, تو یہ بات ہمارے سامنے, خصوصاً اگر ہم تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں, تو بڑی واضح انداز میں آ جاتی ہے کہ عریانیت, بدن کا حصہ کھولنا اور دکھانا اور لباس سے فرار, ایک یہ وہ جذبہ ہے کہ جو انسان کسی نہ کسی بہانے سے اس کا اظہار ضرور کرتا ہے. اور خصوصاً اس زمانے میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, صورتحال عربوں میں یہ تھی کہ وہ عبادت بھی کرتے تھے اگر تو اس وقت بھی وہ اپنے لباس کو اتار دیا کرتے تھے. ان کی نظر میں لباس کا اتارنا جو ہے یہی گویا اللہ تعالی کی حکم کی اطاعت ہے, اور اس کی تعویل یہ دیا کرتے تھے وہ کہ لباس تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ گرد و غبار جمتا ہے, گندگی لگ جاتی ہے, خراب ہو جاتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں جب آپ عبادت کے لیے جائیں تو وہ چیز کی جو گندگی جس میں لگی ہوئی ہے, جس پہ گرد و غبار اٹا ہوا ہے اور جو خراب ہو چکا ہے, اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے, بلکہ وہ لباس اتار کر کے انسان کو بالکل لباس سے عاری ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے. یہ ایک تصور تھا جو اس زمانے میں رائج تھا. چنانچہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہوا کرتا تھا وہ عریاں طواف کیا جاتا تھا, اور خصوصاً خواتین جو ہیں اس سلسلے میں بہت آگے تھیں. جب وہ طواف کے لیے آتی تھیں تو اپنے لباس اتار دیا کرتی تھیں, اور طواف کے بعد جو لوگ وہاں ہوا کرتے تھے ان سے وہ یہ ریکویسٹ کیا کرتی تھیں, درخواست کیا کرتی تھیں کہ ہے کون کہ جو اللہ کی اس بندی کو کہ جس نے اللہ کی بھی عبادت کی ہے ایک نیا لباس عطا کرے, اور اس طرح سے ایک بھیک مانگنے کا ایک نیا طریقہ بھی تھا. یہ اس کے ساتھ دوسری تہذیبوں کو بھی دیکھ لیجیے آپ, جو رومن تہذیبیں تھیں اور ایرانی تہذیب تھی, وہاں بھی صورتحال یہ تھی کہ بدن کے اوپر کم سے کم لباس ہو, اور خصوصاً عورت کو تو ایک نمائش کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا تھا, اور تہذیب کا معیار یہی تھا کہ عورت کے بدن پر کم سے کم لباس ہو, تو گویا معاشرہ جو ہے بہت زیادہ تہذیب یافتہ ہو گیا ہے. مرد جو ہے وہ اپنے اوپر لباس اوڑھتا چلا جاتا ہے, اور عورت کا لباس جو ہے وہ ایک ایک کر کے اتارتا چلا جاتا ہے. اس کو تہذیب کا معیار اس زمانے میں بھی مقرر کیا گیا تھا, اور آج کل کی اس 20ویں صدی میں بھی ہم نے تہذیب کا معیار یہی سمجھا ہوا ہے کہ کم سے کم لباس عورت کے جسم پر ہو اور زیادہ سے زیادہ لباس مرد کے جسم پر ہو. چنانچہ آپ یورپ اور امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو صرف یہی نہیں کہ جو آپ بنیان پہنتے ہیں، انڈر ویئر پہنتے ہیں، اس پر قمیض ہوتی ہے، پھر پینٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر جناب جیکٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر کوٹ ہوتا ہے، پھر وہ ٹائی ہوتی ہے، اور پھر ہیٹ ہوتا ہے، اور جب تک یہ لباس مکمل نہ ہو انسان بدتہذیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ فارمل لباس کے اندر نہیں آیا یہ، اور یہ کہاں تہذیب یافتہ لوگوں میں یہ گھس کر کے آ گیا. اسی کے برعکس ان کے ساتھ جو خواتین آئیں گی تو وہ جب تک کہ ان کے لباس جو ہے جسم کے اوپر تار تار نہ ہو اور بدن کے حصے جھلک نہ رہے ہوں، کم سے کم لباس نہ ہو، اس وقت تک وہ عورت تہذیب یافتہ نہیں سمجھی جائے گی. گویا معیار تہذیب کا مردوں نے مرد کے لیے الگ اور عورت کے لیے الگ بنا لیا. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ یہ معاشرہ جس کے اندر لباس کی اہمیت کم سے کم ہو گئی ہے اور بدن کی نمائش کا احساس بڑھ گیا ہے، پوری دنیا میں رائج ہے، چنانچہ اسی لیے وہ پورے عالم انسانی کو خطاب کرتا ہے، وہ صرف مسلمانوں کو یا مومنوں کو نہیں بلکہ ہر ایک کو. دوسرے معنی اس کے اور غور کیجئے تو ہمارے سامنے جو آتے ہیں وہ بھی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب جنت میں رکھا گیا تو ان کو منع کر دیا گیا کہ خاص درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا اور اس کا پھل نہ چکھنا، لیکن شیطان ان کو ورغلاتا ہے اور اس کے ورغلانے میں وہ دونوں آ جاتے ہیں، وہ اس پیڑ کا یا اس درخت کا مزہ چکھ لیتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ وذاقہ شجرہ، یعنی ان دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا. وذاقہ شجرہ بدت لہما سواتہما، چنانچہ اس درخت کا مزہ چکھ لینے کے بعد ان کا جو سواد تھا، ان کا جو سطر تھا، وہ حصہ جو ڈھاکا جانا چاہیے تھا وہ ان کے اوپر کھل گیا، وہ ان کے اوپر آیا ہو گیا. وجہ ہمارے سامنے یہ بتائی گئی کہ شیطان نے ان کو ورغلایا اور شیطان کے ورغلانے سے حضرت آدم حضرت حوا جو ہے اس حالت میں مبتلا ہوئے کہ پھر انہوں نے جنت کے پتوں کو لے کر کے اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنا شروع کیا. یہ وہ صورتحال ہے کہ جو ہمارے سامنے ان آیات سے پہلے آتی ہیں. اور اس میں ایک بات اور ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ اس کے اندر حیا ہونی چاہیے. انسان کا ایک فطری تقاضا اور ہے کہ اس کے جسم جو ہے یا اس کی کھال جو ہے وہ کافی نہیں ہے انسان کو معاشرے میں گھومنے پھرنے کی آزادی کی خاطر. کسی جانور کو دیکھ لیں آپ، کسی پرند کو دیکھ لیں آپ، تو ان کا جو لباس ہے یا ان کی جو کھال ہے یا جو ان کے بال اوپر ہیں، ان کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں کہ وہ جسم کی حفاظت کرتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ موسم کے اثرات سے بھی ان کو بچاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ زینت بھی اس کے اندر نمایاں ہوتی ہے. آپ پرندوں کو دیکھیں تو مختلف پرندوں کے جو رنگ ہیں، جو ان کے پر ہیں، جو ان کے بال ہیں، وہ اتنے خوشنما ہیں کہ انسان کی نظر جو ہے وہ ان کے اوپر اٹک جاتی ہے اور انسان اشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حسن دیا ہے اور کیا زینت دی ہے. اسی طرح سے جانوروں کی کھال کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ بال ہیں اور کھال ہیں اور موٹی کھال ہے، کہ وہ انسان وہ جانوروں کو موسم کے اثرات سے بچاتی ہے اور ساتھ ساتھ مزین کرتی ہے، زینت بھی مہیا کرتی ہے کہ جس سے جانور دیکھنے میں بھلے معلوم ہوتے ہیں اور اچھے معلوم ہوتے ہیں. لیکن انسان کے ساتھ یہ صورتحال نہیں ہے. انسان کی کھال ایک تو پتلی کھال ہے، بہت ہی پتلی کھال ہے جو اس کے موسم کے اثرات سے اس کو نہیں بچاتی، اور دوسرے انسان کی کھال جو ہے وہ مزین نہیں ہے، اس میں زینت نہیں ہے. اس کو دیکھنے میں انسان کو اگر آپ بغیر لباس کے آپ دیکھیں تو آپ کی نظر میں تراوٹ نہیں پیدا ہوگی، آپ کو خوشی نہیں محسوس ہوگی، بلکہ آپ کی نظر میں کراہت کا سا جذبہ آئے گا کہ اس کو ڈھکنا چاہیے. تو یہی صورتحال ہے کہ انسان کے اندر ایک تو فطری حیا کا جذبہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرے یہ کہ انسان کا جو کھال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر لباس کے رہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ جو معاشرے میں انسان اگر دیکھے اس کو تو دیکھنے کے بعد فرحت محسوس کرے، یا یہ کہ اس کو خوشی ہو یا وہ مزین ہو. چنانچہ جب یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے تو لا محالہ اس کا ایک حل آنا چاہیے کہ پھر انسان کیا کرے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، پہلے تو یاد کرو حضرت آدم کو جو تم سب کے بابا آدم تھے. ان کے ساتھ شیطان نے کیا کیا کہ ان کا لباس اتروا دیا ان کے بدن سے، اور انہوں نے ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھی تو فطری حیا کے جذبے کے تحت پتے اٹھا اٹھا کر کے اپنے جسم کو اٹھاکنے لگے. چنانچہ سے لباس کی ضرورت محسوس ہوئی. اب جب یہ لباس کی ضرورت محسوس ہوئی انسان کو تو ہم نے اس کی ضرورت کو پورا کیا. وہ کس طرح سے؟ کہ قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً قد کا لفظ جب لگ جائے کسی فعل کے ساتھ عربی زبان میں انزلنا، کہ اس کے معنی تاکید ہے، حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں کسی کو شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے یا یہ ہوگا، اور تاکیدن بات بیان کی جا رہی ہے، زور دے کر کے بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا. یہ لباس اتارنا سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی لباس سی کر کے اس کا ایک سٹرکچر بنا کر کے اس کا ایک ڈیزائن بنا کر کے زمین پہ اتار دیا؟ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے زمین میں وہ چیزیں مہیا کر دی ہیں انسان کے لیے کہ جس سے وہ اپنا لباس تیار کر سکے. اور یہ بہت آسان بات ہے یہ جاننا کہ کپاس موجود ہے، جوٹ موجود ہے، ریشم کے کیڑے موجود ہیں، اور وہ ساری چیزیں اور وسائل ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جس سے ہم لباس کو بناتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے اوپر لباس نازل کیا، اتارا سے مراد یہ کہ تم کو شعور دیا، تم کو عقل دی، اور تمہارے اندر حیا کا فطری جذبہ رکھا، اور تمہارے اندر یہ بھی صلاحیت رکھ دی ہم نے کہ تم یہ محسوس کرو کہ تم بغیر لباس کے نہیں رہ سکتے، اور اس کے بعد دنیا میں چاروں طرف ایسی چیزیں ہم نے پھیلا دی ہیں کہ جس کو استعمال کر کے تم اپنے جسم کو ڈھاکو. تو یہاں تک تو یہ بات آئی کہ لباس اللہ تعالیٰ نے اتارا اور کس لیے اتارا. اب اس کی وجہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. پہلی وجہ یا مقدم وجہ یا جو پرائیورٹی سمجھ لیں آپ کی ٹاپ پرائیورٹی لباس اتارے جانے کی یا لباس کی، وہ ہمارے سامنے اب پیش کی جا رہی ہے کہ یواری سواتکم، تمہارے سوات کو وہ ڈھانکے. یہ لباس ہم نے اس لیے اتارا، یہ لباس ہم نے اس لیے بنایا کہ تمہارے سوات کو ڈھانکے. سوات کیا چیز ہے؟ عربی زبان میں سوات کا لفظ جسم کے ان حصوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جن کا دیکھا جانا جو ہے وہ قبیح محسوس ہو، انسان کو دیکھنے میں کراہت محسوس ہو، وہ سارے حصے جو ہے جسم کے وہ سوات کہلاتے. دوسرے معنوں میں اردو میں یا فارسی میں اس کو ہم ستر کہتے ہیں. یہ وہ حصہ ہے جسم کا کہ جو انسان کو چھپانا چاہیے، اور اسی لیے فرمایا کہ یواری سواتکم، تاکہ تمہارے سواد کو ڈھانکے. یہ پہلا مقصد ہے لباس کے اتارے جانے کا، یا یوں سمجھ لیے کہ یہ مقدم مقصد ہے، یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ لباس کیوں اتارا گیا، کیوں بنایا گیا، انسان کیوں پہنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اپنا سواد یا اپنے وہ جسم کے وہ حصے جو کبھی حصے ہیں جو دوسرا شخص دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تہذیب میں آپ اس طرح سے آ کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ حصہ کھلا ہوا ہو اور لوگوں کی نظر کے سامنے ہو، اس کو ڈھانکنا جو ہے یہ مقصد ہے لباس کا. پہلا مقصد جو ہمارے سامنے وہ یہ ہے، وہ یہ کہ ستر کو ڈھانکا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ستر کیا چیز ہے، یہ کیسے ڈیفائن کیا جائے، اس کی تعریف کیسے کی جائے کہ جسم کے وہ کون کون سے حصے ہیں کہ جو سوات ہیں جن کا ڈھانکا جانا ضروری ہے. احادیث سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ مرد کا سوات یہ ہے کہ اس کا ناف سے لے کر کے اور گھٹنے تک کا حصہ جو ہے یہ سوات ہے، یہ اس کا سطر ہے، یہ ہر صورت سے ڈھکنا چاہیے. پہلا مقصد لباس کا، مقدم مقصد لباس کا، ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ لباس کی وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ مرد کا لازمن ڈھکنا چاہیے، یہ اس کا سوات ہے اور اس کو ڈھانکا جانا چاہیے. عورت کا، عورت کے سامنے، عورت کے معاملے میں معاملہ دوسرا ہے، مرد کا جو معاملہ ہے وہ ہر ایک کے سامنے یہ ہے، خواہ وہ عورت کے سامنے ہو یا مرد کے سامنے ہو، کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ہر حال میں اس کا ڈھانکا جانا چاہیے. لیکن عورت کے معاملے میں دو علیحدہ علیحدہ صورت حال ہے، عورت کے سامنے کچھ اور مرد کے سامنے کچھ اور. عورت کا سوات یا ستر عورت کے سامنے وہی ہے جو مرد کا مرد کے سامنے ہے، یعنی کم سے کم ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ عورت کو بھی لازمن عورت کے سامنے ڈھانکنا ہے، یہ اس کا سوات ہے، یہ نہیں کھول سکتی وہ کسی عورت کے سامنے. لباس کا مقصد پہلا یہی ہے کہ یہ حصہ ڈھانکا جائے، یہ اس کا ستر ہے عورت کا عورت کے سامنے. عورت کا مرد کے سامنے، وہ مرد خواہ کوئی بھی ہو، میں بات پردے کی نہیں کر رہا ہوں، اپنے ذہن سے یہ بات اپنے نکال دیئے، میں بات صرف لباس کی کر رہا ہوں اس وقت، ستر کی بات کر رہا ہوں. عورت کے سامنے جو اس کا ستر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب عورت کا مرد کے سامنے، خواہ وہ محرم مرد ہو یا نہ محرم مرد ہو، وہ باپ ہو یا بیٹا ہو یا کوئی اجنبی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا ستر یہ ہے کہ اس کا گلے سے لے کر کے سوائے ان دو ہاتھوں کے حصوں کے، یہ جو پنجے کہہ لیں آپ یا ہتھیلیاں کہہ لیں اور چہرہ کہہ لیں اور قدم کہہ لیں، ان کے علاوہ کوئی حصہ مرد کے سامنے اس کا نہیں کھلنا چاہیے، یہ اس کا ستر ہے. عورت کا ستر مرد کے سامنے یہ ہے کہ سوائے چہرے کے اور یہ دو ہاتھ کے یہ دو جو ہتھیلیاں ہیں اور انگلیاں ہیں اور قدم جو پیر کے ہیں ان کے علاوہ کوئی حصہ اس کو نہیں کھلنا چاہیے. یہ عورت کا ستر مرد کے سامنے, یہ عورت کا سوات ہے مرد کے سامنے. وہ مرد خواہ باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا چچا ہو, محرم ہو یا نہ محرم ہو, یہ ساری صورتحال جو اس کے اندر کور ہو جاتی ہے کہ یہ اس کا ستر ہے عورت کا جو اس کو ڈھانکنا چاہیے. اب اس کے ساتھ یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ یہ پہلا فرض انسان کا ہے, مفسرین نے یہ بتایا ہے, مولانا مفتی محمد شفیع نے معارف القرآن میں واضح طور پر یہ لکھ دیا ہے, خصوصاً ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض ہے ایمان لانا اللہ پر. ایمان لانے کے بعد اس کے بعد دوسرا فرض جو ہے اس کے اوپر وہ لباس ہے ستر کا ڈھانکنا. یہ سمجھ لیجیے آپ, ایمان لانے کے بعد دوسرا فرض نماز نہیں ہے, دوسرا فرض روزہ نہیں ہے, دوسرا فرض زکات نہیں ہے, دوسرا فرض حج نہیں ہے, یہ سب بعد میں آتے ہیں. ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان اور ایک مومن کے اوپر دوسرا فرض جو ہے وہ اس کے سواد کا ڈھانکنا ہے. اگر یہ فرض وہ پورا نہیں کر رہا ہے تو خواہ وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا زکات دے یا حج دے, وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. اور بالکل ایلیمنٹری سی بات ہے, معمولی سی بات ہے کہ آپ ننگے ہو کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہے, آپ ننگے ہو کر کے حج کریں گے تو آپ کا حج قبول نہیں ہے, آپ معاشرے میں ننگے گھوم رہے ہیں, آپ زکات نکالنے جا رہے ہیں, آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کی طرف کوئی التفات کرے. تو پہلے آپ اپنے سواد کو ڈھانکیں. ایمان لانے کے بعد اللہ پر اگر آپ ایمان لے آئے ہیں تو اللہ کا دوسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سواد اپنے ستر کو ڈھانکیں. آپ یہ دوسرا فرض ہے انسان مسلمان کے اوپر مومن کے اوپر کہ جو اس کو پورا کرنا چاہیے. دیکھیے اس کی تاکید اتنی ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا اور حدیث بھی بہت ہیں. میں صرف دو ایک حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن کے اندر ہے قد افلح المومنون, سورہ مومنون شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ مومن فلاح پا گئے. کون مومن؟ اب ان کی تفصیل آتی ہے ایک ایک کر کے. ان فلاح پانے والوں مومنین میں سے ایک مومن یہ ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون, وہ مومن جو اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے ہیں, جو اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں. فروج جمع ہے فرج کی, فرج عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو پھٹی ہوئی ہو, کھلی ہوئی ہو, اور چنانچہ وہ قابل شرم حصے جو ہیں جسم کے اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, اس کی جمع ہے فروج. تو وہ مومن فلاح پا گئے ہیں کہ جو اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اپنے قابل شرم حصوں کی حفاظت کرتے ہیں. لفظ حفاظت استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے, کہا حافظون. ذرا غور کیجئے حفاظت کے معنی کیا ہے. کیا اس کو آپ حفاظت قرار دیں گے کہ اگر میرے پاس ایک ہیرا ہے اور وہ ہیرا میں سڑک کے اوپر رکھ دیتا ہوں کھلا ہوا اور میں بندوق لے کر کے کنارے پہ بیٹھ جاؤں, کیا کوئی بھی عقل مند شخص اس کو حفاظت قرار دے گا؟ اس کو حفاظت قتل قرار نہیں دے گا, بلکہ اس کو یہ کہے گا کہ تم فتنہ و فساد کے ذمہ دار ہو رہے ہو, تم انوائٹ کر رہے ہو کسی چیز کو کہ لوگ حملہ کریں, لوگ اس کو چرائیں, لوگ نظر بد اس کے اوپر ڈالیں. یہ حفاظت نہیں کہلائی جا سکتی, کوئی معاشرہ اس کو حفاظت نہیں کہتا. اگر یہ حفاظت ہے تو مجھے بتائیے کہ حکومتیں اپنے خزانوں کو تجوریوں میں کیوں بند کر کے رکھتی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ بجلی کے ساتھ تار اس میں کرنٹ کیوں دوڑائے جاتے ہیں, پھر چاروں طرف اس کے گارڈز کیوں مقرر کیے جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہے, جو چیز جتنی زیادہ لوگوں کی نظر سے بچائی جانی چاہیے, اتنی ہی زیادہ حفاظت کے پردوں میں وہ چیز رکھی جاتی ہے. ہمارے یہاں حفاظت کا تصور کیا آیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب معاشرہ ایسا بن جانا چاہیے کہ صاحب کوئی نظر بد نہ ڈالے عورت کے اوپر, اگر عورت ننگی سڑک پہ چلی جا رہی ہے تو کیا بات ہے, یہ تو اس کا حق ہے, ہم کو چاہیے کہ اپنی نظر بچا لیں. تو آپ حفاظت نہیں کر رہے ہیں ایک چیز کی, آپ انوائٹ کر رہے ہیں فتنہ و فساد کی دعوت دے رہے ہیں. چنانچہ فروج کی حفاظت کرنی چاہیے, حفاظت کے معنی یہی ہے کہ اس کو ڈھانکا جانا چاہیے, لوگوں کی نظروں سے بچانا چاہیے, لوگوں کی نظریں اس پر نہیں پڑنی چاہیے. تو یہ نہ صرف یہ کہ عورت بلکہ مرد کے فروج کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. لفظ حفاظت استعمال ہوا ہے کہ لباس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے بھی انسان کی نظر نہ پہنچ سکے, تصور تک انسان کے ذہن میں نہ آ سکے کہ اس کے نیچے کیا ہے, تب تو آپ نے حفاظت کی, ورنہ وہ حفاظت نہیں ہے. اگر سڑک کے اوپر کوئی چیز آپ نے رکھ دی ہے اور ڈھانک دیا ہے اور ڈھانکنے سے اس کے کور سے بھی پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے, تو دس آدمی جو ہیں جن کی نظریں جو ہیں وہ خراب ہیں, جن کے کریکٹر خراب ہیں, وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. آپ لاکھ بندوق اور اسلحہ لے کے بیٹھ جائیں تو کیا ہوا, معاشرے میں فساد و فتنہ تو لازمی پیدا ہوگا. چنانچہ کہا گیا کہ والذین لفروجہم حافظون, مومن وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے کہ جو اپنے قابل شرم حصوں کی حفاظت کرتے ہیں, لوگوں کی نظروں سے بچاتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے لے آئے ہو کہ ہمیں آزادی ہے, آپ اپنے اوپر پابندی لگائیے کہ آپ اس طرف مت دیکھیے. آپ ٹھیک ہے, فلسفیانہ انداز میں یہ بات صحیح ہے, لیکن پریکٹیکیبلٹی کے انداز کے تحت آپ یہ دیکھیں تو یہ بالکل غلط ہے. یہ فتنہ و فساد کو انوائٹ کرنے والی بات ہے اور کوئی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں ننگے نہ ہو جایا کرو. فرمایا کہ نہ خلوت میں نہ جلوت میں ننگے نہ ہو جایا کرو, بجز دو شکل کے, ایک تو یہ کہ جب تم حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے جا رہے ہو, اور دوسرے یہ کہ جب تم اپنے ازدواجی تعلقات کی ادائیگی کے اوپر جا رہے ہو. لیکن اس وقت بھی تمہارے ساتھ دو لوگ اور رہتے ہیں تو ان کا اکرام کرو اور ان سے شرم کرو. یہ حدیث آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گی. لوگوں ننگے نہ ہو جایا کرو, بجز دو وقت کے کہ حوائج ضروریہ سے جب فارغ ہونا ہو اور یا اپنے ازدواجی تعلقات کو پورا کرنا ہو, تمہارے ساتھ دو اور لوگ بھی ہیں جو ہوا وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں, ان سے شرم کرو اور ان کا اکرام کرو. تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ننگا پن اور عریانیت کسی صورت میں بھی کسی وقت نہیں ہونی چاہیے, اور حفاظت کی جانی چاہیے جسم کے اس حصے کی. یہ معنی ہے اس کے یہاں کہ یواری سواتکم, پہلا مقصد مقدم مقصد جو لباس کا ہے انسان کا, وہ یہ کہ اس کے ستر کو اچھی طرح سے ڈھانکا جانا چاہیے, حفاظت کی جانی چاہیے. ڈھانکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اب ذرا تھوڑا سا اور غور کر لیے عورت کے لباس کے اوپر, کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ عورت کا عورت کے سامنے جو ستر ہے, دوسرا عورت کا مرد کے سامنے جو ستر ہے. لیکن اس سے بھی آگے جب حفاظت کا تصور آتا ہے اور نظر بد سے بچنے کا تصور آتا ہے اس کے اندر, تو خود قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے محرم مردوں کے درمیان میں ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ول ید ربنا بخمرہن علی جیوبہن. یہ سورہ نور میں آپ کو یہ بات مل جائے گی. ید ربنا دربا ید ربو, ہم لوگ یہاں رہتے ہیں الحمدللہ خوش قسمت ہیں کہ تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں, کہ مار لیا کریں, ڈال لیا کریں, کیا چیز, بخمرہن اپنی چادریں یا اپنے کپڑے, کہاں, علی جیوبہن اپنی جیبوں کے اوپر. یہ سب ہننا اور ہننا جو ہے یہ خواتین کے لیے صیغے میں آتا ہے, یہ ذرا غور کیجیے گا. یہ عورتیں جو ہیں مار لیا کریں, اوڑھ لیا کریں, ڈال لیا کریں اپنی چادریں یا اپنی اوڑھنیاں یا اپنے دوپٹے, کہاں, اپنی جیبوں کے اوپر. اگر عربی زبان میں جیب کے معنی, ایک تو جیب بھی ہے جس میں آپ چیزیں رکھتے ہیں, اور دوسرے جیب کے معنی قلب کے بھی ہیں, نیچے جو آپ کے بدن میں جو دل ہے اس کو بھی جیب کہتے ہیں. تو اب اگر دونوں معنی آپ لیں تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سینے کے اوپر اوڑھنیاں ڈال لیا کریں. یہ حکم ان مردوں کے سامنے ہے کہ جو محرم مرد ہیں, یعنی میں نامحرم مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. سے پتا ہی چلا کہ دوپٹہ جو ہے یہ لباس کا ایک لازمی حصہ ہے عورت کا, خصوصاً اگر وہ مرد کے سامنے ہو تو یہ اس کو ڈال لینا چاہیے. اگر گھر سے وہ باہر نکلتی ہے تو ایک اور پابندی آتی ہے, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوگی, جتنی زیادہ نظر بد پڑنے کا احتمال ہوگا کسی چیز پر, اتنی ہی زیادہ آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں آپ, اور نظروں سے محفوظ کرتے ہیں آپ, اور پردہ در پردے کے اندر اس کو رکھتے ہیں آپ. خزانہ ہے, ہیرے جواہرات ہیں تجوری میں, آپ کاغذات ہیں آپ کے جو قیمتی ہیں, وہ گھر کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں رکھا ہوا ہے آپ نے. اسی طرح سے عورت کا جو معاملہ ہے معاشرے میں وہ یہی ہے کہ انسان کی نظر بد اس کے اوپر پڑتی ہیں, اور حریص لال نظریں اس کے اوپر پڑتی ہیں, اس کے دل میں تصورات آتے ہیں, اس کے مطابق پھر اس کا عمل آگے بڑھتا ہے. چنانچہ آپ کو اس سے بچانے کے لیے, فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے کچھ ایسی شکلیں لازمن سامنے رکھنی ہیں کہ کم سے کم فتنہ و فساد معاشرے میں پیدا ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ گھر کے اندر جو عورتیں ہوں اور مرد ہوں اندر, تو دوپٹہ اوڑھ لیا کریں. دوسرا یہ کہ جب گھر سے باہر نکلیں وہ, تو حکم یہ ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج متاخرات سے، اپنی لڑکیوں سے اور نساء المؤمنین اور مومنین کی عورتوں سے فرما دیجئے، آپ اس میں سب شامل ہو گئے. اب یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ حکم صرف ازواج متاخرات کے لیے ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ حکم صرف اہل بیت کے لیے ہے، بلکہ جب نساء المؤمنین آ گیا تو اس کے معنی مومنوں کی تمام عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، ہر وہ عورت شامل ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائی. صرف یہی نہیں بلکہ ہر وہ عورت شامل ہے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے مرد سے کوئی رشتہ یا تعلق رکھتی ہے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے. ورنہ نساء المؤمنین نہ کہا جاتا بلکہ صرف مومنات کہا جاتا. مومنات کے زمانے صرف یہ ہے کہ مومن عورتیں، لیکن نساء المؤمنین کے معنی اب مومن مرد پر یہ ذمہ داری ہو گئی کہ ان کی تمام عورتیں اس کے اندر شامل ہیں، خواہ وہ عورت مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ آزاد عورت ہو یا کنیز عورت ہو، جو بھی ہے سب اس کے اندر شامل ہیں. حکم کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابی بہن، یدنین علیہن من جلابی بہن، کہ جب یہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے جسم کے اوپر ایک لبادہ ڈال لیا کریں. اس لبادے کو عربی میں جلباب کہتے ہیں. کیا چیز ہے یہ؟ ایک ابا ہے، ایک ابایا ہے جو عورت کے جسم پر پڑ جانا چاہیے. یعنی عام لباس کے اندر جو دوپٹہ ہے وہ تو گھر کے اندر حکم ہو رہا ہے اس کا کہ مردوں کے سامنے آپ اس طرح سے آئیں، گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں وہ لباس بھی ڈھک جانا چاہیے، وہ جسم ڈھک جانا چاہیے کسی ایک ابا سے یا کسی ایک چادر سے. تو یہ جو چادر کا تصور آیا وہ یہی ہے، جو پردے کا تصور آیا وہ یہی ہے کہ جب گھر سے باہر عورت نکلے تو اس کو مزید اپنے جسم کے اوپر ایک چادر یا ایک ابا یا جو بھی چاہیں آپ، جو بھی کہہ لیں آپ، ایک کپڑا اس کو ڈھاک لینا چاہیے. یہ عورت کے لیے یہ حکم ہے. اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ وہ کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا، مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا. اور ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے کہ صاحب ہم نہاتے ہیں، سوئمنگ پہ جاتے ہیں تو وہ اپنا ہم نے سوئمنگ سوٹ پہن لیا، وہ جانگ بھی پوری لمبی کھلی ہوئی ہے اور ناف کا بھی حصہ پورا کھلا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے اس کو پورا کر دیا. آپ اگر نہا رہے ہو خلوت میں، باتھ روم میں نہا رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اگر آپ پبلک میں نہا رہے ہیں آپ تو اسلامی تعلیمات کے تحت آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ حصہ آپ کا ڈھکنا چاہیے. یہ وہ پہلی بات ہے مقدم جو ہمارے سامنے آتی. دوسری بات فرمایا کہ وہ ریشا، ریش جو ہے عربی زبان میں وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بال اوپر کے معنی میں آتا ہے. عربی زبان میں ریش کہتے ہیں پر کو اور بال کو بھی، وہ چیز جو ڈھانکتی ہے آپ کے بدن کو. مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں اور دونوں معنی صحیح ہیں اور بیک وقت ہیں. ایک تو یہ کہ پر جو ہے پرندوں کے جسم کی موسم سے حفاظت کرتا ہے، اور بال جو ہے وہ جانوروں کے جسم کی موسم سے حفاظت کرتا ہے. چنانچہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کا جسم جو ہے اس کی کھال تو بڑی پتلی ہے، اور اس کی کھال کے اوپر بالوں کا کوئی گفا نہیں ہوتا ہے پورے پھال کے اوپر، کہیں کہیں ہو لیکن پوری کھال پہ نہیں ہوتا. چنانچہ موسم کے اثرات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے اس لباس کا کہ تم اپنے جسم کو موسم کے اثرات سے بچاؤ، سردی اور گرمی سے بچاؤ. چنانچہ موسم سرما کے جو اثرات اگر یورپ اور امریکہ میں اگر اس کے تحت آپ کوٹ پہنتے ہیں، آپ جیکٹ پہنتے ہیں، آپ اوور کوٹ پہنتے ہیں تو بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ آپ اپنے جسم کو موسم کے اثرات سے بچا رہے ہیں. اب اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی لباس اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ صاحب یہ لباس جو ہے یہ یورپ کا لباس ہے یا امریکن لباس ہے، وہ ایک ضرورت کے تحت اگر ہے تو وہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح سے اگر ان ممالک میں آپ رہ رہے ہیں کہ جو گرم ممالک ہیں، جہاں گرد اڑتی ہے، جہاں آپ کو پسینہ نکلتا ہے، جہاں گرم ہوا چلتی ہے، وہاں اگر آپ ایسا لباس پہنتے ہیں جو ڈھیلا ڈھالا ہے اور ہلکا لباس ہے اور پورے جسم کو ڈھانک رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے مناسب ہے. اور یہی لباس ہونا چاہیے کہ اندر اگر آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو وہ ہوا لگنے سے وہ ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوتی ہے. منہ کے اوپر اگر آپ ڈھاٹا باندھتے ہیں اس لیے کہ آپ صحرا میں رہتے ہیں، ریگستان میں رہتے ہیں، اپنی آنکھ اور اپنی ناک اور اپنے کان کو آپ گھر سے بچانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی لباس صحیح ہے. اس لیے کہ لباس کا مقصد ہی یہ بتایا گیا ہے. چنانچہ جو جس علاقے میں ہے اس علاقے کے تحت اس کے موسم کے اثرات کی ضرورت کے تحت جو لباس بنا ہے وہ لباس صحیح ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. جہاں گرد اڑتی ہے، جہاں آپ کو پسینہ نکلتا ہے، جہاں گرم ہوا چلتی ہے، وہاں اگر آپ ایسا لباس پہنتے ہیں جو ڈھیلا ڈھالا ہے اور ہلکا لباس ہے، پورے جسم کو ڈھانک رہا ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے مناسب ہے. اور یہی لباس ہونا چاہیے کہ اندر اگر آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو وہ ہوا لگنے سے وہ ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوتی ہے. منہ کے اوپر اگر آپ ڈھاٹا باندھتے ہیں اس لیے کہ آپ صحرا میں رہتے ہیں، ریگستان میں رہتے ہیں، اپنی آنکھ اور اپنی ناک اور اپنے کان کو آپ گھر سے بچانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی لباس صحیح ہے. اس لیے کہ لباس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے. چنانچہ جو جس علاقے میں ہے اس علاقے کے تحت اس کے موسم کے اثرات کی ضرورت کے تحت جو لباس بنا ہے وہ لباس صحیح ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد تیسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ زینت. پرندوں کے لباس میں آپ دیکھیے، جانوروں کے لباس میں دیکھیے تو خوشنما ان کی کھالیں ہیں، ان کے بالوں پر ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہے وہ بھی نہ صرف یہ کہ اپنے جسم کی حفاظت کرے، موسم کے اثرات سے بچائے، بلکہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مزین ہو، زینت محسوس ہو، جمال محسوس ہو، حسن محسوس ہو. اور یہ اس کا حکم ہے اس کے لباس میں. یہ کوئی لباس نہیں ہے کہ صاحب آپ کہیں جی لباس میں نے پہن لیا، پھٹا پرانا کپڑا میں پہنے ہوئے ہوں، پیون لگا ہوا ہے، میلا کپڑا ہے اور گرد و غبار پڑا ہوا ہے، داغ پڑے ہوئے ہیں، صاحب ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، میں بڑا متقی آدمی، اس میں کوئی تقویٰ نہیں ہے، اس میں کوئی متقی کی بات نہیں ہے. اگر آپ کے لباس سے زینت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ کے لباس خوشنما نہیں ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو مقصد اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھا ہے اس کو نظر انداز کر کے آپ نے کوئی اور معیار بنا لیا ہے تقویٰ کا. اور زینت کے معاملے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انہی آیات میں اگر آپ آگے چلیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ من حرما، کس نے حرام کر دیا زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التی اخرجا لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اتارا، جو اس نے بندوں کے لیے بنایا. من حرما زینت اللہ التی اخرجا لعبادہ، کون ہے حرام کرنے والا اللہ تعالی کی زینت کو کہ جس نے اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا. یہ خود انہی آیات میں وہ باتیں کرتا ہے، انہی لباس کے سلسلے میں وہ باتیں ہمارے سامنے رکھے اللہ تعالیٰ. یہ کہیں کسی اور جگہ سے میں آپ کو کوٹیشن نہیں دے رہا ہوں. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ لباس میں آپ کی زینت ہونی چاہیے، آپ کا لباس خوشنما ہونا چاہیے. اگر دیکھے آپ کے لباس کو کوئی شخص تو اس کی آنکھوں میں تراوٹ ہونی چاہیے دیکھنے سے. چنانچہ حدیث آتی ہے تبرانی میں، تبرانی کی حدیث ہمارے سامنے آتی، فرمایا کہ احسنو لباسکم و احسنو رحلکم، تم اپنے لباس کو اچھا بناؤ، خوبصورت بناؤ، حسین بناؤ، اور اپنی سواریوں کو حسین بناؤ. اور آگے تفصیل یہ آتی، اس طرح کے لوگوں کی آنکھوں میں اتر جاؤ، مطلب اتنی خوبصورت بناؤ اس کو، اتنا خوشنما بناؤ اپنے لباس کو اور اپنی چیزوں کو، دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اتر جاؤ کہ لوگ دیکھ کے اشش کریں کہ ہاں یہ کیا حسن ہے، یہ کیا زینت ہے، یہ کیا صفائی اور ستھرائی ہے. تو لباس میں زینت جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. اور دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ زینت کی تو اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر سجدے کے وقت، ہر مسجد میں، ہر عبادت میں زینت کو اختیار کرو. جب اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے آپ سے کہہ رہا ہے کہ زینت کو اختیار کرو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ جب عبادت سے باہر نکل جاؤ تو ننگے ہو جاؤ، گندے ہو جاؤ، پھٹے پرانے کپڑے پہن لو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تصور ہی ہمارے ذہن میں بالکل غلط آ گیا ہے. چنانچہ لباس کو مزین ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کے مطابق ہمارا لباس ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں. حضرت عمر تو اتنے امیر نہیں تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کی تجارت خوب چلی اور خاصی جائیدادیں بنی، اور خاصی آپ صاحب حیثیت آدمی تھے اور بڑا اچھا اور قیمتی لباس پہنتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ صاحب لباس کتنا قیمتی ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ 5 درہم سے لے کر کے 20 درہم تک کے قیمت کا لباس ہونا چاہیے. پھر یہ بھی فرمایا آپ نے کہ نہ اتنا خراب لباس پہنو کہ جاہل تمہارے اوپر اعتراض کریں، اور نہ اتنا اسراف کرو کہ عقل مند اعتراض کریں کہ بلا ضرورت یہ چیز کیوں کی گئی. چنانچہ پتہ یہ چلا کہ آپ کی مالی حیثیت جو ہے، معاشرے میں آپ کا جو مقام ہے، اس مقام کے تحت آپ کو اپنا لباس اختیار کرنا چاہیے، زینت اختیار کرنا چاہیے، اتنی ہی اس کی قیمت ہونی چاہیے، اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے لوگ دیکھنے والوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نوازا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے فضل کو چھپاؤ نہیں، بخل اختیار نہ کرو. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہر امام کے ماننے والے خواہ امام شافعی ہوں یا امام احمد ابن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں، ان سب نے متفقہ طور پر ان کے ماننے والے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں. ان کی صورتحال دیکھیے کیا، آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر تھے کہ محض آپ کے نام کے اوپر بلاد اسلامی کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے اوپر بزنس ہو جایا کرتی تھی. کسی میں ان کا ایجنٹ ہوں، یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے اور لاکھوں دینار کی ہو جاتی تھی بزنس ان کے نام پر. آپ یعنی اتنے دولت مند تھے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آج کل کے جو ملینائر بلینائر آج کل آپ گن لیں دنیا میں، ان میں سے وہ ایک اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. وہ ان کی صورتحال یہ تھی کہ انتہائی صاف و شفاف کپڑا آپ پہنتے تھے، انتہائی اجلا کپڑا، اور کپڑے کے اوپر اگر کہیں ذرا سا داغ لگ جاتا تھا تو آپ فوراً وہ کپڑا اتار دیا کرتے تھے. یہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زینت اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے کپڑوں سے ظاہر ہونا چاہیے. اور زینت کے بارے میں ایک صحابی پوچھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے جوتے میں فیتا بھی لگا ہوا ہو، تو کیا یہ کبر ہے، یہ فخر ہے، یہ غرور ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں نہ یہ کبر ہے، نہ فخر ہے، نہ غرور ہے، بلکہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو اپنے لباس کو بنانا چاہیے، سنوارنا چاہیے، خوبصورت لباس پہننا چاہیے، وہ لباس کہ جو لوگوں کی نظر میں کھپ جائے. البتہ ایک بات کی ضرور مردوں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ لال رنگ کا کپڑا اور ریشم کا کپڑا جو ہے وہ مرد نہ پہنے، یہ مکروہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت ہے. آپ نے منع تو نہیں فرمایا، آپ نے ممنوع قرار نہیں دیا آپ نے، لیکن آپ نے اس کو ناپسند فرمایا. چنانچہ مفسرین اس کو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے کہ کوئی مرد لال رنگ کا کپڑا پہنے اور ریشم کا کپڑا پہنے، باقی کسی رنگ کا بھی کپڑا وہ پہن سکتا ہے اور مکسچر جو ہے وہ چیزوں کا وہ پہن سکتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عبایا ملے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جو خاص طور سے پہنتے تھے، اس کے اندر آگ کی جو عبایا کی آستینوں کے اوپر دیبا اور کمخاب کے کام بنے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے لباس پہنا کرتے تھے. تو یہ معنی ہے وریشا کہ زینت ہونی چاہیے ہمارے لباسوں کے اندر. پھر فرمایا و لباس التقوی، اور تقوی کا لباس اختیار کرو. یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے مفسرین میں، بعض اس کو پڑھتے ہیں و لباس التقوی اور بعض پڑھتے ہیں و لباس التقوی، سین کے اوپر پیش اور زبر دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اب قرآن میں صرف پیش کے حساب سے آپ کو قرآن کے اندر ملے گا. اگر وہ لباس التقوی ہے تو اس کے معنی یہ مفسرین نے بتائے کہ سب سے اچھا لباس جو ہے وہ تقوی ہے. معنی کیا ہے تقوی کے، ذرا اس کا بھی مفہوم سمجھ لیے. جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک تقوی کا معیار تو ہمارے معاشرے میں یہ بن گیا ہے کہ آپ پرانا کپڑا پہن لیجئے، گدڑی کا نکالا ہوا اور اس میں وہ لگا ہوا ہو، پیون لگا ہوا ہو اور میل کچیل جمی ہوئی ہو، داغ پڑے ہوئے ہوں، دیکھنے میں صاحب بڑا متقی شخص ہے. یہ تقوی کی نہ تعریف ہے اور نہ یہ تقوی کا معیار ہے. تقوی کی تعریف اصل میں یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو اللہ کے خوف سے پیدا ہو اور احساس ذمہ داری سے پیدا ہو. یعنی اللہ کو آپ اپنا رب مانے، اپنا خالق مانے، اس کے جو احکامات ہیں اس کا خوف آپ کے اوپر ہو، اور آپ کی جو ذمہ داریاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے یا معاشرے میں بحثیت مسلمان کے، اس کو آپ پورا کریں. یہ تاثر جب آپ کے اوپر پیدا ہوگا، آپ کے نفس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں. چنانچہ اس کیفیت کے تحت جو لباس بھی آپ پہنیں گے وہ تقویٰ کا لباس ہوگا. ایک تو معنی مفسرین نے یہ بتائے. دوسرے معنی و لباس التقویٰ، اس کی تشریح میں آپ کو کروں گا کہ اس لیے کہ قرآن میں سین کے اوپر پیش نظر آئے گا آپ کو تمام، اور اسی پر اتفاق ہے کہ یہی معنی ہے لباس التقویٰ، یعنی وہ لباس جس میں تقویٰ جھلک رہا ہو. عبدالرحمٰن غور کیجئے کہ وہ کیا کیا خصوصیات ہیں کہ جس میں لباس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقوی کے تحت. پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے لباس سے فخر اور غرور کا اظہار نہ ہو، یعنی یہ اظہار نہ ہو کہ پہننے والا معاشرے میں اس طرح سے پہن کے چلے یا بیٹھے کہ دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ اس شخص کو گھمنڈ ہے، اس شخص کو فخر ہے، غرور ہے اپنے اوپر. ذرا ہم نے ایک لباس پہنا ہوا ہے اور ایک 20 گز پیچھے ہمارا لباس جو ہے وہ کنیزیں ہیں اور غلام ہیں اٹھا کے چل رہے ہیں، اور ہم اکڑتے ہوئے چل رہے ہیں کہ صاحب ہم دنیا دنی کے فاتح اعظم ہیں اور یہ ساری دنیا جو ہے یہ میری غلام ہے کہ دیکھو پیچھے میرا لبادہ اٹھاتی ہوئی چل رہی ہے. یہ لباس جو ہے یہ تقوی کا لباس نہیں ہے اور اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے. دوسری بات آپ سمجھ لیجیے کہ لباس کے اندر جو خصوصیت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے لباس سے یہ پتہ چلے کہ شیطان کی ہدایات یا شیطان کے وسوسے کے تحت آپ نے یہ لباس نہیں پہنا. یعنی مثال میں آپ کو دوں، حالانکہ وہ جو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ وہ انہوں نے شیطان کے وسوسے کے تحت پہنا تھا، بلکہ اس وقت تک وہ علم نہیں تھا، لیکن اب ہمارے سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لباس پہن کے آتی ہیں جالی دار، اور اس سے اندر سے ان کا بدن جھلک رہا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں تو آپ نظر پھیر لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسماء عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ سوائے اس کے چہرے اور ہاتھ کے یہ پنجے اور قدم کے علاوہ اس کے لباس سے کوئی اور چیز ظاہر ہو. اس سے کیا چیز سامنے آئی ہمارے کہ اگرچہ ان کا لباس خوشنما تھا، اگرچہ ان کا لباس مزین تھا، پورے بدن کے اوپر پڑا ہوا تھا وہ، اور موسم کے اثرات کے لحاظ سے بھی وہ مناسب تھا، لیکن چیز کیا تھی کہ مقدم صورت جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ ہے کہ آپ کا ستر ڈھکنا چاہیے، وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا. اور یہ بات شروع میں جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ شیطان نے حضرت آدم کو بہکا کر کے ان کا ستر کھولا، ہر وہ لباس جس سے آپ کا ستر کھل رہا ہو یا ستر جھلک رہا ہو یا ستر کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہوں وہ شیطان کا لباس ہے، شیطان کے اثر کے تحت وہ لباس پہنا گیا ہے. تو ایسا لباس جو ہے وہ انسان کو نہیں پہننا چاہیے. ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے کہ یا تو ہم بہت ہی ٹائٹ قسم کی جین پہن لیں گے کہ معلوم ہوا کہ مرد کے جو جسم کے نشیب و فراز ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، اور عورتوں کے تو خیر جو ہیں وہ ہم سبھی جانتے ہیں. تو یہ لباس جو ہے پھر وہ مقدم جو ضرورت ہے انسان کے لباس کی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ لباس نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ لباس ہمارا پاک ہونا چاہیے. فرمایا وَسِيَابَكَ فَتَحِّرْ، سورہ مدثر میں دیکھیے کہ آپ کا لباس جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. یعنی آپ خوبصورت لباس پہنیے، آپ مزین لباس پہنیے، صاف ستھرا پہنیے، اور سارے موسم کے اثرات کو بچائیے، اپنے تہذیب کے مطابق پہنیے آپ جو کچھ بھی ہے آپ کے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ داغ دھبے پڑے ہوئے ہیں وہ گندا ہے، یا پیشاب کی چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، یا آپ نے پرواہ نہیں کی آپ نے کہ گندا ہو گیا. تو یہ چیز صورتحال جو ہے یہ تقوی کا لباس نہیں ہے، یہ ایک مومن کا لباس نہیں ہو سکتا. اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، گندگی اور آلائش سے اس اور نجس چیزوں سے اس کو پاک ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فخر و غرور کا اظہار دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ جیسے دوسرے لوگ اٹھاتے ہوئے چل رہے ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنا لباس اپنے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے چل رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تو دولت نہیں دی ہے، قوت نہیں دی ہے کہ نوکر رکھیں، لیکن پھر بھی فخر و غرور کا اظہار ہو رہا ہے اور آپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنا لباس اٹھا کر کے چل رہے ہیں، آپ یہ بھی پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ لا ينظر اللہ یوم القیامہ الا من جر ازارہ بطرا، یہ متفق علیہ حدیث ہے اور ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنا ازار کے معنی وہ لباس جو آپ اپنے پیر کے اوپر پہنتے ہیں. آپ اسی سے ازار بند بنا ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ ازار کو باندھنے والا یا کمر بند، کہ جو اپنا ازار یعنی پیر پہ پہننے والا لباس اٹھا کر کے یا کھینچتا ہوا چلے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو آپ بڑے پریشان ہوئے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنا ازار اٹھا کر کے کھینچتا ہوا چلے. انہوں نے فرمایا ہاں. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا لباس تو بار بار ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے اور میں اس کو اٹھاتا رہتا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ میری طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن؟ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کو ذرا غور کیجیے. اصل جو اسپرٹ ہے، جو معنی ہے وہ یہ ہیں اس کے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جو تکبر سے ایسا کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہ جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی کہ ہمارا لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے اور ٹخنے سے نیچے اگر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف نہیں دیکھے گا، اگر ہم تکبر سے ایسا کرتے ہیں، فخر اور گھمنڈ سے ایسا کرتے ہیں کہ اپنا لباس لٹکا کر کے چلتے ہیں، تو یقیناً ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر اس میں تکبر شامل نہیں ہے، فخر اور گھمنڈ شامل نہیں ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اور یہ صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس بات کی بالکل وضاحت کر دیتی ہے کہ جس میں تکبر اور فخر شامل نہ ہو وہ لباس جو ہے قابل اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد ایک چیز اور ہمارے سامنے آتی ہے جو تقویٰ کے لباس میں آتی ہے، وہ یہ کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ معاشرہ اس کو دیکھے تو وہ محسوس کرے کہ یہ کس مقام پر یہ شخص ہے اللہ کے فضل کے حساب سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم بخل کریں یا اسراف کریں. ایک بخل کے تو معنی یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، فضل سے نوازا ہے، لیکن کپڑا کم سے کم ہم پہن رہے ہیں، ہم پیون لگا رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کپڑا ہم پہن رہے ہیں، دیکھنے والے کو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا معیار کیا ہے معاشرے میں، تو یہ بخل ہے. اور اسراف یہ ہے کہ بلا ضرورت آپ اپنے لباس میں ایسی چیزیں بڑھاتے چلے جائیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے فضل سے نوازا ہے، یہ اسراف ہے. چنانچہ ایسا لباس جو ہے وہ بھی انسان کو نہیں پہننا چاہیے. یہ باتیں ہمارے سامنے رکھ لینے کے بعد دو باتیں میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بات تو یہ سمجھیے کہ لباس کے معاملے میں ہماری جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہ ہمارا سطر نہیں کھلنا چاہیے، ہمارا سوات نہیں کھلنا چاہیے. اب جو لوگ اس قسم کے کام میں ملوث ہیں یا جو خود کرتے ہیں یا دوسروں کو بھی اکساتے ہیں کرنے کے لیے، قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگ کہ دنیا میں بھی ان کے لیے سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یہ سورہ نور میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ وہ لوگ کہ جو فحاشی کو پھیلاتے ہیں اور سطر کو کھولتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. آخرت میں دردناک عذاب تو اللہ تعالیٰ دے گا، سوال یہ ہے کہ دنیا میں دردناک عذاب سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہاں ان کو عذاب دے رہا ہے؟ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفسرین کی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ اگر ایک اسلامی حکومت ہے تو وہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے اس کو سزا دے گی. پتہ یہ چلا کہ لباس جو ہے یہ اب ذاتی معاملہ نہیں رہا، لباس ایک معاشرتی معاملہ ہے، اور اسلامی معاشرہ اس کے اوپر قدغن لگا سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ لگا سکتا ہے بلکہ اس کے اوپر پکڑ سکتا ہے اور پکڑ کر کے سزا دے سکتا ہے اگر لباس ایسا پہنا جائے کہ جس سے سطر نہ ڈھک رہا ہو، جس سے سواد نہ ڈھکا جا رہا ہو، معاشرے میں فحاشی کا رواج پا رہا ہو اور بے راہ روی بڑھ رہی ہو، تو حکومت جو ہے ان کو پکڑ کر کے اس کی سزا ان کو دے سکتی ہے. اس کے بعد ایک چیز میں اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جہاں تک یہ معاملہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ لباس جو ہے وہ ہمارے لیے ایک معیار بنتا ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کو جو چنے تو ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیات جو ہم کو دیکھنی ہے وہ یہ کہ وہ لباس کے معاملے میں ان کا طریقہ کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کردار جو ہے اس کی جھلک انسان کے لباس سے سامنے آ جاتی ہے. ایک تو کردار یہ ہے کہ معلوم ہے انسان کو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک لباس بھی ایک چیز ہے کہ جس سے انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی سوچ کا انداز کیا ہے، اس کی فکر کا انداز کیا ہے، یہ کس تہذیب سے آشنا ہے اور کس تہذیب کو یہ بہتر سمجھتا ہے. اور گویا کہ وہ شخص اس مقام کے اوپر فائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں کہ جو قومی خدمات کے مقامات ہوں، خواہ وہ حاکم ہو یا آفیسر ہو یا کوئی معمولی سا کلرک ہو، ہر جگہ پر یہ بات جو ہے یہ نافذ ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے پاس پہنچتی ہے. حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا جو ہے وہ میدان میں جانور پھیلے ہوئے ہیں چرا رہا ہے اور میدان میں لیٹا ہوا ہے اور اس کا سطر کھلا ہوا ہے. پہلے تو آپ نے اس کو سرزنش کی, پھر بعد نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے, پتا چلا کہ یہ بیت المال کا چرواہا ہے جو بیت المال کے جانور کو چراتا ہے. آپ نے اسی وقت اس کو معزول کیا اور فرمایا کہ لا یعمل لنا من لا حیا له, جس کے پاس حیا نہیں ہے وہ ہمارے لیے کام نہیں کر سکتا. گویا یہ معیار بن گیا کہ ایک اسلامی حکومت کے اندر اگر وہ کسی عہدے پر ہے حکومت کے مملکت کے, خواہ وہ چرواہے سے لے کر کے حاکم اعلی تک ہو, اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے, وہ اپنے سطر کا خیال نہیں رکھتا, وہ سطر کو ڈھانکتا نہیں, لباس کی جو پابندیاں قرآن اور حدیث سے ہمارے سامنے آئی ہیں ان کا وہ خیال نہیں کرتا, ان کا لحاظ نہیں کرتا, تو وہ عہدہ اور وہ منصب اس کو نہیں دیا جا سکتا, اس سے اس کو معزول کیا جانا چاہیے. اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے اس وقت کہ ہمارے مرد حکمراں بھی ایسے گزر چکے ہیں کہ جن کے قصے اخبارات میں بہت آئے ہیں. ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو کرسٹین کلر کا جو قصہ شروع ہوا تھا انگلینڈ میں, تو خیر وہ وزیر صاحب جو ہیں برطرف کر دیے گئے, لیکن پاکستان کے صدر مملکت صاحب بھی اس کے اندر انوالو تھے اور یہ اسلامی مملکت کے صدر تھے, اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی کہ وہ اس منصب کے اہل ہیں یا نہیں. اس کو چھوڑیے, وہ بات پرانی ہو گئی, آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیجئے ہماری جو حکمراں ہیں, عورت کا جو لباس میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ہونا چاہیے, یہاں کی ٹی وی دیکھیے, یہاں کے اخبارات دیکھیے, جو تصویر سامنے آتی ہے ہمارے, نہ ہمیں کہیں دوپٹہ نظر آتا ہے, نہ کہیں ہم کو لباس میں کوئی اسلامی شعار نظر آتا ہے. پاکستان میں جو تصویریں چھپتی ہیں اس میں تو سر کے اوپر دوپٹہ نظر آتا ہے, لیکن باہر جو تصویریں چھپتی ہیں, جو ٹی وی میں جو تصویریں آتی ہیں, اس میں دوپٹہ سرے سے غائب. تو اسلامی معیار جو ہے کسی حکومت کے کسی بھی کام کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جو لباس بتایا گیا ہے تفصیل کے ساتھ, اس لباس کا اختیار کیا جانا لازم ہے, اور جس کے اندر حیا نہیں ہے اور جو حیا کا اظہار نہیں کرتا لباس سے, وہ اسلامی مملکت کے کسی کام کے لیے بھی وہ مناسب نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معزول کیا. تو لباس کی جو اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ مختصراً میں اب آپ کے سامنے پھر رکھ دوں. ایک تو یہ کہ مقدم وجہ لباس کی یہ ہے کہ ہمارا سطر ڈھکنا چاہیے, یہ مقدم وجہ ہے, یہ پرائیورٹی ہے لباس کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کو موسم کے اثرات سے بچایا جائے. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے لباس مزین ہونے چاہیے, زینت ہونی چاہیے ان میں, دیکھنے والا ان میں خوشنمائی محسوس کرے, حسن محسوس کرے. چوتھی چیز یہ ہے کہ لباس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں جو اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. اور پانچویں چیز آخری میں جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے, وہ فرمایا کہ ذالک خیرن, اسی میں تمہاری خیر ہے, اسی میں بھلائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ, اور ہم اللہ تعالیٰ پر اگر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو اگر اللہ کا کلام مانتے ہیں, تو اس میں پھر کسی شک کی, کسی چون و چرا کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ جو لباس جو ہے, اللہ کو پہچاننا ہو تو لباس کے اوپر غور کیجئے, لباس کی خصوصیات پہ غور کیجئے, اس کی اہمیت پہ غور کیجئے, اس کے مقاصد پہ غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لباس جو انسان کو دیا ہے, تو انسان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کے ایسی چیزیں دنیا میں اتاری گئیں, ایسی چیزیں دنیا میں پیدا کی گئیں کہ جس سے انسان اپنا لباس بنا سکے. اور فرمایا کہ لعلہم یذکرون, کہ شاید کہ تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو, یعنی وہ نشانیاں ہیں کہ جس سے لوگ شاید سبق لیں. یہ سارے بنی آدم, سارے انسانوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ, اس میں مسلمان بھی شامل ہیں, کافر بھی شامل ہیں, مشرک بھی شامل ہیں, یہود و نصارہ سب شامل ہیں, کہ لباس معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے. اور یہ ضرورت تین حصوں میں منقسم ہوتی ہے. پہلا حصہ یا پہلی ضرورت یہ ہے کہ سواد ڈھکنا چاہیے, دوسری ضرورت یہ ہے کہ موسم کے اثرات سے جسم کو بچایا جائے, اور تیسری ضرورت یہ ہے کہ اپنے جسم کو مزین کیا جائے. اس لیے کہ لباس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پہن کر کے آپ معاشرے میں ایک دوسرے کے سامنے گھومتے ہیں, آپ تو دوسروں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر نظر ڈالے تو آپ کو دیکھ کر کے اس کی آنکھ میں تراوٹ محسوس ہو, خوشی محسوس ہو. کھانا آپ اپنی پسند سے کھائیے, اس لیے کہ جو لقمہ آپ کھا رہے ہیں اس کا ذائقہ صرف آپ محسوس کر رہے ہیں. چنانچہ وہ آپ اپنی پسند سے کھائیے, کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسرے کی پسند سے کھائیے. لیکن لباس وہ اختیار کیجئے کہ معاشرے میں جس کو اچھا سمجھا جائے اور جو خوشنما لگے اور دیکھنے والا آپ سے متاثر ہو اور آپ کی طرف کھینچے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ساری خصوصیات اس کے اندر موجود ہوں کہ جو یہ نہ بتائے کہ آپ فخر کر رہے ہیں، آپ غرور کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بندگی سے باہر نکل گئے ہیں، آپ نے گویا اپنا کوئی علیحدہ معیار بنا لیا ہے جو کہ اسلام نے بنایا ہے، اس کو آپ نے ترک کر دیا ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو لباس کے صحیح مقاصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق لباس کو اختیار کرنے میں مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org